بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، کہ پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان کی شرح سے ہمیں شرح کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں اس عظیم رسالے کے اختتامی الفاظ اور ان اختتامی اور عظیم جملوں سے اس عظیم رسالے شرح کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان اختتامی جملوں سے اپنے درس کا آغاز کروں، مراجعے کے طور پر جو 10 نواقض شیخ صاحب بیان کر چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے بیان کر دیتے ہیں. شیخ صاحب نے اپنے اس رسالے میں 10 نواقض کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ نواقض ہیں، یعنی وہ یہ وہ امور ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اور اس رسالے میں 10 کا ذکر کیا ہے. پہلے نمبر پہ الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. دوسرے نمبر پہ من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے واسطے بنائے ہیں جن کے لیے وہ عبادت صرف کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم، جس نے مشرکوں کی تکفیر نہیں کی یا ان کے کفر پہ شک کیا. چوتھے نمبر پہ من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من ہدیہ، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے اکمل یا بہتر کسی اور کا راستہ ہے، یا کسی اور کی شریعت آل علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر ہے، تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. پانچویں نمبر پہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ایسی چیز سے بغض رکھا یا نفرت کی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں. چھٹے نمبر پر من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی چیز کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں سے. ساتویں نمبر پر السحر، یعنی جادو. آٹھویں نمبر پر مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم على المسلمين، مشرکوں کے ساتھ ایسی دوستی رکھنا جو مظاہرے کی شکل اختیار کر جائے، اور ان سے معاونت کرنا مسلمانوں پر، اور جسے موالات مکفرہ بھی کہتے ہیں. اور مظاہرہ کا لفظ یا موالات مکفرہ جو ہے وہ اس موالات سے جو صرف دین کے لیے دوستی ہوتی، جو صرف دنیا کے لیے دوستی ہوتی ہے، دنیا کی کسی غرض کے لیے دوستی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے، تو وہ کفر تو نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ تو ضرور ہے لیکن وہ کفر نہیں. لیکن یہ جو جس کا شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں آٹھویں نمبر پہ، جس کا ذکر کیا تھا شیخ صاحب نے اور ہم اس کی شرح بھی کی تفصیلا، مظاہرۃ المشرکین سے مراد مشرکوں سے ایسی دوستی ہو جن سے ان کے دین سے محبت یا دین ان کے دین کو قبول کرنے یا ان کے دین سے راضی ہونے کی وجہ سے جو دوستی کافر سے کی جاتی ہے اور پھر اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ موالات مکفرہ ہے. نویں نمبر پر من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے خارج ہونا کہ وہ صحت ہے اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خارج ہو سکتا ہے، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے اور یہ امر بھی دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دسویں نمبر پہ الاعراض عن دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑنا، اعراض کرنا بھی نواقض اسلام میں سے ہے. تو یہ دس نواقض گزر چکے ہیں. ان دس نواقض کا ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا فرق فی جميع هذه النواقض، اور ان سب نواقض میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کوئی فرق نہیں ہے، بین الهازل والجاد، غیر سنجیدہ مذاق کرتا ہوا شخص اور سنجیدہ شخص، والخائف الا المکرہ، اور ڈرنے والا شخص، الا یہ کہ جو مجبور ہو یا جسے مجبور کر دیا گیا. وکلها من اعظم ما يكون خطرا، اور یہ سارے کے سارے نواقض جن کا ذکر کیا گیا ہے سب سے عظیم خطرہ کے باعث ہے، سب سے بڑا خطرہ ان نواقض اسلام میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. ومن اکثر ما يكون وقوعا، اور یہ دس جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب سے زیادہ وقوع پذیر ہوتے ہیں کسی مسلمان کی زندگی میں. یعنی شیخ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں نواقض صرف دس نہیں اور بھی ہیں، لیکن دس کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرہ سب نواقض میں ہے، جتنے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا وہ بھی ہے، لیکن ان دس کو ایک جگہ پہ اسے جمع کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں. ومن اکثر ما يكون وقوعا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کسی مسلمان کی زندگی میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں. فینبغی للمسلم ان يحذرها، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے آگاہ رہے، ان سے خبردار رہے. ويخاف منها على نفسه، اور اپنے ان سے ڈرتا رہے، یعنی اس کو ڈر لاحق ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مسلمان ان نواقض میں نہ جا پڑے. نعوذ باللہ من موجبات غضبه وألیم عقابه، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو واجب کر دینے والی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک سزا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اور پھر آخر میں اختتام پر وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم، شیخ صاحب نے اس سلسلہ کا اختتام اس درود سے کیا ہے. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ ان اختتامی کلمات کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا فرق فی هذه النواقض العشرة بین الجاد الذي يقصد ما يقول او يفعل، ان دس نواقض میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کوئی فرق نہیں ہے سنجیدہ شخص میں. الجاد سنجیدہ، یعنی شیخ صفرات الجاد سے مراد الذي يقصد ما يقول او يفعل، جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ قصداً کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی سنجیدہ ہے، جان بوجھ کے یہ قول اور یہ فعل کر رہا ہے. والحاضل وہو الذي لا يقصد، حاضل سے مراد وہ شخص ہے جو بغیر قصد کے کوئی کفر یا قول یا فعل کر لیتا ہے. وانما يفعل هذا من باب المزح واللعب، لیکن وہ یہ شخص حاضل جو ہے وہ کفر یا قول یا کفر عمل کر دیتا ہے صرف مذاق کرتے ہوئے یا کھیل تماشا سمجھ کر. شخص فرماتے ہیں وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، اور اس جملے میں مرجئہ گروہ کا رد ہے. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں مرجئہ ایمان کی تعریف میں یہ کہتے کہ ایمان کے لیے کافی کوئی شخص اپنے دل سے اپنے رب کو جان لے، جسے جہمیوں نے کہا معرفت اللہ بالقلب، اور ان کے ایک گروہ نے کہا کہ دل سے تصدیق ہی کافی ہے بس، نہ تو قول و عمر کی ضرورت ہے. الغرض، تو یہاں پر مرجئہ گروہ کا رد ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مرجئہ، یہ کہتے ہیں یہ بدعقیدی کا مرجئہ کا کہ لا یکفر حتی یعتقد بقلبی، کوئی شخص اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دل سے اس چیز کا عقیدہ نہ رکھے جو کفر یا قول یا عمل کر رہا ہے. یعنی کوئی شخص بشک دین کو گالی دے دے، نعوذ باللہ، کوئی شخص ان نواقض میں سے شرک کر لے، کچھ بھی کر لے، جادو کر لے، جتنی نواقض ذکر کیا گیا ہے کوئی شخص کرتا ہے اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دل سے یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ کفری عقیدہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یقیناً یہ باطل عقیدہ ہے, اور اس سے یعنی اگر کوئی شخص کفری قول کہہ دیتا ہے, کفری عمل کر دیتا ہے, اور اس کے دل سے اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, تو اس کا کیونکہ کفر جو ہے جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں زبان سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے, اور دل کے عقیدہ سے بھی ہوتا ہے. تو کفر کے شعب ہیں, جیسے کہ ایمان کے حصے اور شعبے ہیں, کفر کے بھی ایسے شعبے ہیں. اور ان مرجئہ نے صرف اسے دل کی حد تک محصور کر لیا ہے اور محدود کر دیا ہے, اور باقی قولی اور عملی جتنی بھی جو شعبے ہیں کفر کے ان کو خارج کر دی ہے, اور یہ باطل عقیدہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لا فرق بین الجاد والهازل او الخائف, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص سنجیدگی سے کفر قول یا فعل کرتا ہے, یا مذاق کرتے ہوئے کفر قول فعل کرتا ہے, او الخائف یا ڈرتا ہوا. خائف سے مراد وہ ڈرا ہوا شخص, یا وہ ڈر الذي يفعل هذه الاشياء دفعا للخوف, جو ان کفر یا اقوال یا افعال کرتا ہے دفعا للخوف, صرف خوف کو دور کرنے کے لیے. فالواجب علیہ ان یصبر, اس پر واجب ہے کہ وہ صبر کرتا. الا المکرہ, جیسا فرماتے سوا اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا. اور ہر ڈر مجبوری نہیں ہوتا, یہ فرق یاد رکھیں. یہاں پر شیخ صاحب دو چیزوں میں فرق بیان فرما رہے ہیں, ایک تو ڈر ہے اور دوسرا اکراہ ہے. ڈر تو لاحق ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے, کہ انسان کو اگر یہ کفر قول یا عمل نہیں کرے گا تو اسے ڈر ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی, تو ڈر تو ہوتا ہے, لیکن اس ڈر کی کوئی قیمت نہیں ہے, تو ڈر پہ تو صبر کرنا چاہیے کیونکہ یقینی نہیں ہے. تو اکراہ جو ہے وہ ڈر کی وہ صورت ہے جو یقینی بن جاتی ہے اور ایک انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے, یا تو اس کی جان لی جاتی ہے, یا اس کے دھمکی دی جان اس کی جان لینے کی, یا اسے مارنے کی, تکلیف دینے کی, یا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی, تو یہ اکراہ کی حالت ہوتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا المکرہ یعنی اذا اکرہ ان یقول کلمہ فیہا کفر, یعنی اگر اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کوئی ایسا کلمہ, کوئی ایسی بات کہے جس میں کفر ہے, ولم یمکنہ التخلص من الظلم الا بها, اور وہ اس ظلم سے نہیں خلاصی پا سکتا الا کہ یہ کفر یا قول کہہ دے جس پر اسے مجبور کر دیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. فرخص له اللہ فی ذلک, اللہ تعالیٰ اسے اس کی رخصت اور آسانی بیان کر دی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سورۃ النحل آیت نمبر 106. من کفر باللہ, جس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا, من بعد ایمان, اپنے ایمان کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, الا یہ کہ جسے مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے, یعنی اس کی تو معافی ہے جس کا دل ایمان سے مطمئن, اس مجبور کر دیا گیا. ولیکن من شرح بالکفر صدر, لیکن وہ شخص اس کی پکڑ ہے جو کفر سے یعنی سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے. الغرض, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بہذا الشرط, اس شرط سے, ویکون قصده دفع الاکراہ فقط, ویکون قصده دفع الاکراہ فقط, اس کا قصد یہ ہے کہ وہ اس اکراہ اس مجبوری کو دور کرنا چاہتے, اس لیے اس نے یہ کفری قول کہا ہے. الا ان قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به, الا یہ کہ اس کا جو دل ہے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا جو اس کی زبان پر کفر یا الفاظ جاری ہیں. كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول آية فيه رضي الله تعالى عنه, جیسا فرماتے ہیں جیسا کہ سید عمار بن ياسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, اور یہ آیت کریمہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 جس آیت کا ذکر کیا گیا ہے, اس آیت کی جو سبب نزول ہے, یہ آیت کیوں نازل ہوئی, اس کی جو وجہ ہے بنیادی, وہ یہی قصہ سید عمار بن ياسر کا. اور قصہ یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, لما اخذہ الکفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں نے پکڑا اور اسے تکلیفیں دیں, طرح طرح کے عذاب ڈھائے, یہاں اس لیے یا اس وقت تک عذاب دیتے رہے کہ جب یہاں تک کہ انہوں نے سید عمار بن ياسر نے اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام برا بلا نہیں کہا, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تمہیں قتل کریں گے, وہ مارتے رہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو اور کچھ الٹا سیدھا ان کے حق میں تم کہو. شیخ صاحب فرماتے حتى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم أي سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني برب لا كهين وقالي دين أعوذ بالله الله تعالى كيف يعرف عليه الصلاة والسلام فوافقهم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تو انك موافقت انك بات مالي سيدنا عمار بن ياسر عظيم صحابين اور آب السلام کو برب لا كه دیا وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اور شديد ندامت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خائف مما حصل جو کچھ وہ کہہ چکا ہے اس سے بہت شدید ڈر کی حالت میں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبك آپ اپنے دل کو کیسے پاتے ہو اے عمار قال مطمئنا بالایمان سیدنا عمار عرض کرتے ہیں ایمان سے مطمئن ہے میرا دل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن عاد فعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دوبارہ یہ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تو تم بھی دوبارہ یہی کرنا جو تم ابھی کر کے آئے ہو اور یہ روایت جو اسے عبد الرزاق مصنف میں ابن سعد نے اور امام طبری ابن طبری تفسیر نے اسے تفسیر میں روایت کیا ہے اور یہ قصہ جو ہے صحیح ہے تو اس قصے سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے مجبور کیا اکراہ کی حالت میں تھے مجبوری کی حالت میں تھے ایک طرف تو ان کو مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا اور قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور دوسری طرف یہ خلاصی کا صرف ایک راستہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے برا بھلا کہا جائے اور نبی کو گالی دینا کفر ہے یقیناً اور اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو وہ نہیں کہنا چاہتے تھے برا بھلا کہہ دیا لیکن بہت شدید ندامت میں اور شدید ڈر میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی اور انہوں نے عرض کی کہ پورا قصہ کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی حالت پوچھی کہ اپنا دل کیسے پا دوں کیونکہ ظاہراً تو مکرہ تھا وہ ظاہر تو اس وقت میں انسان کو دل پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا یاد رکھیں انسان کا دل جو ہے اس دل ہی مجبوری ہو نہیں سکتی کبھی ہاں ظاہر مجبوری ہو سکتی ہے انسان ظاہر میں کوئی ایسے کچھ کہہ بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے اس پہ تو مجبور کیا جا سکتا ہے اسے دل کی حالت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا یہ شخص خود جانتا ہے یعنی میں اپنے بارے میں یا آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں آپ ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے یہ ہمارا باطن ہے لیکن جو ظاہر ہے وہ تو سب جانتے ہیں ہمیں دیکھ کر ہمارا قور ہمارا فعل ہماری شکل و صورت ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب دیکھ سکتے ہیں اس پر تو کوئی جج کر سکتا ہے دل کی حالت تو کوئی ہمارے سوائے یا ہمارا رب کے سوائے کوئی جانتا نہیں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو کیسے پاتے ہو یا عمار عرض کرتے مطمئن بالایمان ایمان سے مطمئن ہے میرا دل یعنی دل میں نے کبھی کفر سوچا نہیں ہے دل سے میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کا سوچا ہی نہیں ہے تو دل میں تو ایمان سے مطمئن ہوں الحمدللہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن عاد فعد اگر دوبارہ ایسا کرتے تو تم دوبارہ بھی یہی کچھ کر کے آنا سبحان اللہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شدید تکلیف میں آئے تھے اور ان پیارے نور بھرے الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس رنج کو اس پریشانی کو دو لفظوں میں دور فرما دیا سبحان اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر دوسری آیت بھی بطور دلیل شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولیاء مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں من دون المؤمنین مومنوں کو علاوہ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء جو ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے الا ان تتقوا منهم تقى الا یہ کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنا لو سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 یعنی اگر کوئی شخص جیسے کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے مجبوری کی حالت میں یا ان سے بچاؤ کافروں سے بچاؤ کے لیے کچھ کفری قول یا فعل اس سے صادر ہو جاتا ہے تو ایسے مسلمان کی پکڑ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ شریعت نے اسے اس کی اجازت دی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت مال اور نفس بچانے کے لیے اگر کسی شخص مجبور کیا جاتا ہے تو اس میں یعنی خصوصی طور پر جو جانی نقصان ہے جو عزت کا نقصان ہے اس پر جو ہے اگر کوئی شخص کفر قول فعل کر دیتا ہے اس مجبوری سے بچنے کے لیے جس کو اس پر مجبور کر دیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو اس کے کوئی پکڑ نہیں ہے. آخر میں پھر وہی دعا نعوذ باللہ من موجبات غضبه وعلیم عقابه, اور ہم بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ کرے جو اللہ تعالیٰ کی غضب کے موجب بنے, اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. آمین رب العالمین. ان دروس کے آخر میں شیخ صاحب سے چند سوال کیے گئے ہیں, اور ان سوالوں کے جواب جیسے کہ شیخ صاحب سے پوچھے گئے میں بیان کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. چند سوال ہیں. پہلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا, ما هو فرق بین الكافرین والمشرکین, کافروں میں اور مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ جواب میں فضلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بینہما عموم و خصوص, ان دونوں میں عموم اور خصوص ہے. الشرک عام من الكفر, شرک کفر سے زیادہ عام ہے. فکل مشرک کافر, تو ہر مشرک کافر ہے. وليس كل کافر مشرکا, اور ہر کافر مشرک نہیں ہے. فالمشرک يعبد الله ويعبد غيره, مشرک تو اللہ تعالی عبادت بھی کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. واما الكافر فانه يجحد وجود الله جل وعلا, اور کافر جو ہے اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. ولا يعترف بالله عز وجل, اللہ تعالی اعتراف بھی نہیں کرتا. ولا يعترف بدين من الاديان, وبركه کو کسی دین کو بھی نہیں مانتا. هذا هو الكافر الجاحد, یہ کافر الجاحد ہے. اما المشرك فهو يعترف ويعتقد, مشرک تو اللہ تعالی کو مانتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, اس کا عقیدہ بھی ہوتا ہے. ولكن يعبد الله ويعبد غيره, مشرک جو اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. فهو مشرك كافر, تو مشرک بھی اور کافر بھی ہے. فكل مشرك فانه كافر, تو ہر مشرک کافر ہی ہے. وليس كل كافر يكون مشركا, اور ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. لان الكافر قد يكون ملحدا جاحدا, کیونکہ کافر شرک کے بغیر بھی, یعنی شرک نہیں بھی کرتا تب بھی کوئی شخص کافر ہو سکتا ہے, جیسا کہ کوئی شخص ملحد ہے یا جاحد ہے, کوئی رب کو نہیں مانتا, سرے سے نہیں مانتا, وہ کافر ہے. یا کوئی شخص شرک تو نہیں کرتا مثال کے طور, لیکن دین کو گالی دے دیتا ہے, ایسا بھی تو کافر, جیسے ہم 10 نواقض میں پڑھ چکے ہیں. تو ہر مشرک کافر ضرور, لیکن ہر کافر مشرک, یعنی ہر کافر کے لیے مشرک ہونا لازمی نہیں ہے کہ جب مشرک ہوں تو وہ کافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جیسے کہ ان 10 نواقض میں اور جو نواقض اسلام ہیں ان میں سے کفر شرک جو ہے پہلے دوسرے نمبر پہ, باقی جو ہے وہ شرک نہیں ہے جتنے بھی 8 نواقض کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرا سوال شیخ صاحب فرماتے ہیں, احسن اللہ علیکم, یقول اشکل علینا قول المؤلف الاعراض عن دین اللہ تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به, کہ ہمیں احسن علیکم, ہمیں اس چیز پہ اشکال پیش آ گیا ہے کہ مؤلف نے, شیخ الاسلام نے جب یہ بات فرمائی, الاعراض عن دین اللہ تعالی, اللہ تعالی دین سے منہ موڑنا, لا يتعلمه ولا يعمل به, نہ تو اس پہ اس کے علم حاصل کرتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. هل يدخل فيه العوام الذين لا يفقهون العلم الشرعي, کیا ان میں عوام بھی شامل ہے جو علم شرعی نہیں جانتے؟ ولا يرغبون فيه, انہیں اس کی رغبت ان کو ہوتی ہے. ولكنهم تعلموا من طفولتهم التوحيد وعملوا به, جنہیں بچپن سے توحید کو تو سمجھ لیا اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے. تو شیخ صاحب اس کے جواب پیچھے درس میں بھی دے چکے ہیں, لیکن ابھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ بہت اہمیت رکھتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, لا يدخل هؤلاء, یہ اس میں داخل نہیں ہے اس اعراض میں یا کفر میں یا ناقض اسلام میں. لانهم عاجزون عن التعلم, او متكاسلون عن التعلم, کیونکہ یہ عاجز ہیں علم حاصل کرنے سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتے. ہم مسلمون وهم مؤمنون ويعبدون الله, یہ مسلمان ہیں مومن بھی, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ما هم مثل المعرض, یہ اس طرح نہیں ہے جو اعراض کرتے منہ موڑ لیتا ہے. المعرض الذي ما له رغبة في العلم ولا له رغبة في الدين, معرض تو وہ جس کے نہ تو علم رغبت ہو نہ ہی دین میں رغبت ہے, بات صرف علم کی نہیں بات دین کی بھی ہے, علم رغبت بھی نہیں اور دین میں رغبت بھی نہیں ہے. هذا هو المعرض, اسے معرض کہتے ہیں جسے دین اسلام کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. تیسرا سوال شیخ صاحب سے یہ سوال کیا گیا, فضلۃ الشیخ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ عاون المشركين والكفرة ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم, فهل كل من عاون الكفار من المشركين من المسلمين يكفر؟ شيخ صاحب سوال کیا گیا کہ سیدنا حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی, نے مشرکوں سے ان کی معاونت ہوئی ہے اور کافر سے معاونت ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی, تو کیا يعني يمكن إخاصكم تأمك إلى و فهل كل من عامل كفرا للمسلمين يكفر تكيا جو بھی مسلمان مسلمانوں سے کافروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ شیخ صالح فضل حفظ اللہ جواب میں فرماتے ہیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ له من السوابق ما کفر اللہ به عنہ. سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے سوابق اور پیچھے جو گزشتہ زندگی ان میں سے بہت اچھے اچھے کارنامے تھے جس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے کئی گناہوں کو معاف کر دیا. لأنه من أصحاب بدر کیونکہ بدری صحابی تھے. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر جھانک کر دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم تم جو بھی کرنا ہے کرو فقد غفرت لكم میں نے تمہیں معاف کر تمہاری مغفرت کر دی. شخص فرماتے ہیں وہو مؤمن صادق الایمان اور سیدنا حاطب جو مؤمن ہے ان کا ایمان بھی سچا ہے. ولکنہ فعل ما فعل لانه تاول لنفسه انہوں نے جو کچھ بھی کیا جو کیا وہ اپنے تئیں تاویل کر رہے تھے. وظن ان هذا ما يضر المسلمين انہوں نے یہ گمان کیا کہ مسلمانوں سے اس چیز سے یا اس تعاون سے مشرکوں کے ساتھ نقصان نہیں ہوگا. ولذلك الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكفره اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. لأنه صحابی جلیل حصل منه خطأ عن التأويل کیونکہ یہ جلیل عظیم صحابی ہیں تأویل میں ان سے خطا ہو گئی ہے. وله سابقة كفرت عنه ما حصل اور جو ان کے سابقہ جو گزشتہ زندگی کے اچھے کارنامے اور اچھے اعمال ہیں ان سے ان کے جو غلطی ہوئی ان سے اس سے اس کا کفارہ ہو گیا. اور اس بات سے واضح ہوا کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حاطب سے کفر ہوا وہ جنگ بدر کی وجہ سے وہ اس کفر سے نجات پائے. یہ بات غلط ہے. سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ سے کفر ہوا ہی نہیں ہے. سورۃ ممتحنہ کی جو تفسیر وہ پڑھ کے دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں بھی یہ قصہ موجود ہے, اس قصے میں بھی دیکھ لیں. اور علماء کے اقوال شیخ ابن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے کئی علماء کے بعد میں بھی کئی سلفی علماء نے جب اس حدیث کی شرح کی ہے تو یہی فرمایا ہے. اور واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کیا تو سوال کرنے سے مراد یہی ہے کہ کفر نہیں ہے, استفصال سے مراد یہی ہے کہ اگر کفر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استفصال نہ کرتے, کبھی پوچھتے نہیں کہ حاطب تم نے یہ کیا کیوں ہے. تو سوال کرنے سے مراد یہی ہے کہ کفر بھی ہو سکتا ہے کفر نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو دل کی حالت جب زبان پر آئی اور بیان فرمایا کہ وجہ دین سے دوری نہیں ہے, دین سے مجھے محبت ہے اور یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصرت اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو دین پہ تو اطمینان موجود ہے. لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی, تعویل ہو گئی, اور معروف عظیم صحابی ہیں تو ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن یہ غلطی کفر نہیں تھی, اور جنگ بدر جو ہے کبھی بھی شرک اور کفر سے نجات نہیں دلا سکتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو بھی شرک کر میں تیر بھی عمل اکارت کر دوں. تو اگر کفر اور شرک کے سامنے نبوت بھی کام نہیں آ سکتی تو پھر جنگ بدر کہاں کام آ سکتی ہے. تو یقیناً ان عظیم صحابی سے سید حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے کفر نہیں ہوا. ہاں کبیرہ گناہ ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, اللہ اعلم. آگے سوال کیا گیا اثابکم اللہ یقول هل فطرۃ حجۃ علی من کفر, کیا فطرۃ حجت ہے اس شخص پہ جو کفر کرتا ہے؟ شخص فرماتے الحجۃ بارسال الرسل, حجۃ رسولوں کو بھیجنے سے ہوتی ہے. اما الفطرۃ وحدہ فلا تکفی حجۃ, تو فطرت اکیلی حجت نہیں ہوتی. لو کانت الفطرۃ حجۃ ما ارسل اللہ الرسل, اگر فطرت اکیلی حجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجے, اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجتا. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 165 میں رسل مبشرین و منذرین, رسول اللہ نے جو بھیجے ہیں وہ بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے ہیں, ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر رسولوں کے بعد حجت باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حجت بنا کر بھیجا, نہ کہ جو فطرت جس فطرت سے انسان پیدا ہوا ہے وہ فطرت کافی نہیں ہے, بلکہ رسولوں کو بھیجنا اور کتاب نازل جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی رسولوں پر یہی حجت ہے. اور ان حجت کی تئیں سوال کیا جائے گا. شعر اس لیے سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اجبت المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح فوزان حفظہ اللہ، لا تعرف الواجبات والمحرمات والمکروہات، هذا ما يبينه الا الرسل. واجبات، محرمات، مکروہات کیسے کوئی شخص جان سکتا ہے؟ فطرت سے کوئی نہیں جان سکتا، تو رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہی یہ بیان فرماتے ہیں. ولیکن فطرت تربت صالحة لخیر، فطرت ایک زرخیز زمین ہے خیر کے لیے، ولیکن لا تکفی، اور فطرت جو کافی نہیں ہے. لو عاش الانسان علیہا ولم يتعلم ولم يعمل شيئا فإنها لا تکفی، اگر انسان صرف فطرت پر ہی رہے اور کوئی علم حاصل نہ کرے اور کوئی عمل بھی نہ کرے تو یہ کافی نہیں اس کے لیے. اگلا سوال شیخ صاحب سے سوال کیا گیا تھا، بکم اللہ، اذا مد الكفار يدهم ليصافحوا هل اعرض، اگر کافر ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں تو کیا ہم کافروں سے ہاتھ ملائیں؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں، اذا سلموا عليك ومدوا ايديهم اليك فصافحهم، اگر وہ خود سلام کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے تو تم ان سے مصافحت کر لو، ہاتھ ملا لو، ما فيه بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اما انك تبدأهم بالسلام بالسلام والمصافحة وبالمصافحة فهذا لا يجوز، وبالمصافحة فهذا لا يجوز، اگر تم ان کو خود ابتداء سلام سے کرتے ہو اور ان سے ہاتھ ملاتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی ابتداء ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ابتداء کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں وعلیکم، اور اگر وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں مصافحے کے لیے تو ہم بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے میں شیخ صاحب تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا، من قال بالذهاب الى العرافين في محاوله البحث عن المفقود من الاموال، جو عرافین اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اپنے گمشدہ مال یا چیز کی تلاش کے لیے یا پانے کے لیے، مثلا مثال کے طور پہ، وہ يعتقد انه لا يجوز الذهاب اليهم في شفاء من مرض، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جانا جائز نہیں ہے کسی بیماری کی شفا کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، لا يجوز هذا، یہ جائز نہیں ہے. لأن من أتى عرافا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من أتى عرافا لن تقبل له صلاة 40 يوما، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن اس کی نماز نہیں ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور دوسری روایت میں من أتى عرافا او كاهنا، جو عراف یا کاہن کے پاس جاتا ہے، فصدقه بما يقول، اور جو کہتے اس کی تصدیق کر لیتا ہے یہ شخص، فقد كفر بما انزل على محمد، تو اس شخص نے یقیناً کفر کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی دار اسلام سے خارج کفر اس نے کیا. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ولما سئل عن الكهان، اور جب آپ اسلام سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا گیا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تأتهم، ان کے پاس مت جاؤ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فلا يجوز الذهاب اليهم حتى ولو لم يصدقهم، تو ان کے پاس جانا جائز نہیں اگرچہ ان کی تصدیق بھی نہیں کرتا، کیونکہ تصدیق نہیں کرتا اور چلا گیا صرف شغل میلہ دیکھنے کے لیے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جادو تو گھر تو جادوگر ہوتا ہے اور جو کاہن کاہن ہی ہوتا ہے، اگر اس مجلس میں چلا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے یا صرف مزے لوٹیں گے، جیسے کہ بعض لوگ تو کھیل تماشے سمجھتے ہیں، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، تصدیق کرتا ہے تو کفر ہے. ہاں اگر نصیحت کے لیے جاتے ہیں، وہ علم رکھتا ہے، نصیحت کر بھی سکتا ہے تو یہ جائز ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور ہر بندہ نصیحت کے لیے نہیں جاتا، کوئی لوگ کھیل تماشے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اگر تصدیق نہیں کرتا تو 40 دن کی نماز نہیں، تصدیق کرتا ہے تو کفر ہے. تو ان کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جانا جائز نہیں ہے. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا، أثابكم الله، من أنكر حديثا أو حكما من الأحكام بدعوى أن هذا حديث آحاد، هل يكفر بذلك؟ أن هذا حديث آحاد هل يكفر بذلك؟ اگر کوئی شخص کسی حدیث کا انکار کرتا ہے، ایسے شرعی حکم کا انکار کرتا ہے اس دعوے سے کہ یہ حدیث جو ہے آحاد حدیث ہے، یعنی متواتر نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کافر ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لا يكفر بذلك، اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، اذا كان متأول، اگر وہ تأویل کرتا ہے، لان اکثر هؤلاء مقلدون لمن قبلهم، کیونکہ اکثر لوگ جو حدیث احاد کی حجت پر حدیث رد کر دیتے ہیں اور احکام شرک رد کر دیتے ہیں. شاہ فرماتے ہیں کہ اکثریت تقلید کرنے والے ہوں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں, وہ متأولون اور تأویل کرنے والے ہیں. فلا یکفرون ولکن خطون وضللون, تو ایسے لوگوں کو تکفیر نہیں کی جاتے ہیں, دائرہ سے خارج نہیں ہوتے, لیکن یہ خطون وضللون یہ خطا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خطا کی ہے اور یہ گمراہ ہے. اگلا سوال شیخ صاحب سے پوچھا گیا, احسن اللہ علیکم, یقوم بعض الاخوة بفرض غرامة مالية على من قال على زمین بکلمة النابی او غیرها, بعض لوگ یا بعض بھائی ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی جرمانہ عائد کر دیتے ہیں جب کوئی شخص اپنے دوست سے کوئی یعنی نازیب الفاظ سے اسے پکارتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے. ثم تجمع هذه الغرامات بعد فتره, پھر یہ دوست کیا کرتے ہیں, آپس میں جتنی بھی جرمانے اکٹھے ہوئے ہیں آپس میں جمع کر لیتے ہیں. ویقیمون بها عشاء, اور کھانا جا کے کھا لیتے ہیں مل کے سب انہی پیسوں سے جو انہوں نے اکٹھے کیے اس جرمانے سے, جو کسی سے بھی لیا جاتا ہے جب وہ کوئی گالی دیتا ہے کسی کو یا کوئی نازیب الفاظ کہتا ہے. او غدا, یا تو وہ رات کو ڈنر یا دن کا لنچ جو ہے وہ ان پیسوں سے جا کے ایک ساتھ کھا لیتے ہیں. وہ اذا کان خطأ کبیرا, اور اگر بہت بڑی خطا ان دوستوں میں سے کسی سے ہو جائے, بہت بڑی غلطی ہو جائے, فرض علی المخطئ ذبیحہ, تو اس پر ایک بکرا فرض کر دیتے کہ تم نے بکرا ذبح کرنا ہے. وہ اصلح بین المتخاصمین, اور جن میں آپس میں جھگڑا ہوا دوستوں میں ان کو آپس میں صلح بھی کرا دیتے ہیں. فما حکم هذا, اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, صالح فوزان حفظہ اللہ, هذا لا يجوز, یہ جائز نہیں ہے. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه, کیونکہ کسی مسلمان کا مال نہیں جائز اس وقت جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو. بطیبت نفسی ہے, اگر نفس سے وہ راضی ہو اور وہ خوشی خوشی اب کوئی چیز کھلا دیتا ہے یا پیسے دے دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اما انه يفرض عليه ويلزم به فهذا حرام, اس پر یہ فرض کر دیا یا اس پر لازم کر دیا تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا, شیخ صاحب سے کہتے ہیں, ما حکم التعظیم للاعب کرة محترف کافر, فٹ بال کے کافر جو محترف اور اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کی تعظیم کا کیا حکم ہے؟ وہ اس نے علیہ عندما يتسب اذا سبوا في نصر فريق, اور اس کی بہت مدح کی جاتی ہے اس کافر کھلاڑی کی جو فٹ بال کا کھلاڑی یا کسی اور کے گیم کیوں نہ ہو, کرکٹ وغیرہ جیسے ہمارے ملکوں میں ہے. تو شاہ صاحب سے سوال تو فٹ بال کے کھلاڑی کا کیا گیا کیونکہ یہاں پر زیادہ تر فٹ بال کھیل جاتے ہیں سعودی عرب میں, کہ اس کافر کھلاڑی کی تعظیم کرنے کا کیا حکم ہے جب وہ اپنی ٹیم کی فتح کا سبب بنتا ہے؟ تو شیخ صاحب جواب میں فرمایا, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, ما اثنى على کفره, اس نے اس کے کفر پہ کوئی ثنا کوئی تعریف نہیں کی, تعریف کفر کی نہیں کی تعریف کرنے والے مسلمان نے یا اس جوان نے. وانما اثنى على لعبه ومهارته في لعبه, اس نے جو تعریف کی ہے اس کی کھیل کی اور اس کی مہارت کی جو کھیل میں وہ دکھا چکا ہے. فعلى كل حال, شیخ صاحب بناتے ہر بہرحال, هذا خطر ويأثم عليه, یہ خطر ہے اور یہ خطرہ ہے اس معاملے میں, اور اس پہ گناہ بھی ہوتا ہے اس کافر کی تعریف کرنے کی وجہ سے اگرچہ کھیل کی وجہ سے کیوں نہ ہو. ولیکن ما یصل حد الکفر, لیکن یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچتا. یہ بات اچھی طرح سمجھے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کھلاڑی کی تعریف کر دیتا ہے کافر کھلاڑی کی تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کافر ہو گیا. نہیں, اس نے اس کے دین کی اس کے کفر کی تعریف نہیں کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس نے اس کے کھیل کی اس کی مہارت جو وہ دکھا چکا کھیل میں اس لیے اس کی تعریف کی ہے. تو یہ کفر تو نہیں لیکن یہ بھی خطرہ ہے اور گناہ کا باعث ضرور ہے. الكفر لو انه مدحه على كفره, كفر طب وتا اگر اسے کفر اس کی تعریف کرے, او على ضلاله او شركه فانه يكون كافرا. کفر طب وتا اس کے کفر کی اس کی مدح کرے اس کی تعریف کرے یا اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کی تعریف کرے یا اس کے شرک کی وجہ سے اس کی تعریف کرے, اس وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے. اما على لعب الكره او المهاره في الصناعه, لیکن اگر صرف فٹ بال کھیل کی وجہ سے یا کسی صناعت کی مہارت میں, اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کافروں نے بنائی ہیں ٹیکنالوجی میں, اگر کوئی اس کی بھی تعریف کر دیتا ہے اس وجہ سے, فہذا فیہ تعظیم للکافر وفیہ اثم, اس میں تعظیم کافر کی ہے اس میں گناہ بھی ہے. ولیکن ما یصل الی حد الکفر, کفر کی حد تک نہیں پہنچتا. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا, اثابک اللہ, ما القول فی من یقول لا یکفر معون الا استوفى شروط وانتفت الموانع, یہ سوال کیا گیا شیخ صاحب سے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ کفر معین اس وقت تک نہیں ہوتا کہ شخص پر, یعنی فلان شخص کافر ہے جو ناقض اسلام میں سے کسی پہ پڑ جاتا ہے یا اسے ہو جاتا ہے, الا استوفى شروط وانتفت الموانع, الا کہ جبکہ جب تک کہ شرط پوری نہ ہو اور جو موانع ہیں جو رکاوٹیں ہیں تکفیر کی وہ ختم نہ ہو یا منتفی نہ ہو. شیخ صاحب نے فقہ جواب میں فرماتے ہیں من صدر منه الكفر قولا او فعلا او اعتقادا او شكا فانه يحكم بكفره, جس سے کفر صادر ہوا چاہے قولا زبان سے او فعلا اس کے عمل سے او اعتقادا اس کے اعتقاد دل سے او شكا یا اس شک کی وجہ سے, فانه يحكم بكفره, تو ایسے شخص کو جو حکم دیا تو وہ کفر کہہ دیا جاتا ہے یقینا, یعنی ایسے شخص کافر ہے. اما ما فی قلبه, لیکن جو کچھ اس کے دل میں, هذا لا يعلمه الا الله, تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے. نحن ما وكلنا بالقلوب, ہمیں یہ حکم نہیں دے گا ہم لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھیں. انما نحن موقرون بالظاہر, ہمیں تو حکم یہ دے کہ ظاہر کو دیکھو. فمن اظہر الکفر حکمنا علیہ بالکفر, جس نے کفر کو ظاہر کیا ہم نے اس پہ کفر کو فتویٰ لگایا اور کفر کا حکم اس کے لیے صادر کیا. وعاملناهم معاملة الکافر, ہم نے اس کے ساتھ معاملت بھی کافر والی کی ہے. تو اس سوال جواب میں شیخ صاحب کا موقف واضح ہے کہ وہ یہ شیخ صالح حسین رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کفر ہو جائے شرک ہو جائے تو یا نواقض اسلام میں سے کوئی ہو جائے, الا کہ جو مکرہ کی حالت ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے پہلے, اس کی تو استثناء ہے. اس کے علاوہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اقامت الحجت کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے, اور جو تکفیر کی شرط موانع ہیں شیخ صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, جس سے کفر ظاہر تو وہ کافر ہی ہے. اور یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء سنت والجماعت کا اس مسئلے میں. اس میں جو دوسرا قول علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا, شیخ ابن عثیمین کا, شیخ ربیع المدخلی کا, شیخ عبید الجابری حفظہم اللہ کا, ان کا یہ موقف ہے کہ حجت قائم کرنا لازمی ہوتی ہے, بغیر حجت قائم کرنے کے کسی بھی کفر فتو نہیں لگایا جاتا, اور شروط کا ہونا لازمی ہے, اور جو رکاوٹیں ہیں تکفیر کی ان کا بھی دور ہونا لازمی ہے, تب کسی پہ کوئی فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور یہ قول جو دوسرا ہے جس میں حجت قائم کرنا لازمی ہے, یہ قول راجح میں سمجھتا ہوں اور یہی حق ہے واللہ اعلم. اگلا سوال کیا گیا شیخ صاحب سے, ما حکم مشاہد افعال السحرا ولو لم يعتقد فيما يفعله, جادوگروں کے افعال جو وہ کرتے ہیں جادو, ان کے دیکھنے کا کیا حکم ہے اگرچہ وہ اس جو وہ کر رہے اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا اور اس کے عقیدے میں رکھتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صالح اللہ, هذا رضا بالمنکر, یہ تو اس منکر پر رضا ہونے کے مترادف ہے یا برابر ہے, یعنی نہیں دیکھنا چاہیے بھی. آخری سوال شیخ صاحب سے کیے گا, اثابکم اللہ, شخص یلجو الیہ الناس قبل حفر الابار, ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ جاتے ہیں کنویں کودنے سے پہلے, کنویں کودانے سے پہلے اس شخص کے پاس جاتے ہیں, وَيَدَّعِ أَنَّهُ يَرَى الْمَاءَ, وہ شخص یہ دعویٰ کرتے کہ وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے, یعنی زمین کے نیچے سے اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے. وَيَقُومُ النَّاسُ بِتَصْدِيقِ, وہ لوگ اس شخص سے تصدیق کرتے ہیں, یعنی زمین پر کس زمین کے نیچے پانی ہے نہیں ہے, کیونکہ کنواں یعنی کودنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت یعنی گہرا اس میں گڑھا ڈالنا پڑتا ہے, تو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس زمین کا جو پانی قریب ہے وہ اور کس میں نہیں ہے یا کس جگہ پہ پانی دور ہے. تو ایک شخص ایسا ہے جو بتا دیتا ہے بغیر یعنی کنواں کھدوانے کے, بتا دیتا ہے کہ کس زمین میں پانی کس میں نہیں ہے, تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ وہ لوگ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں, یعنی سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو یہ بھی کہانت میں آتا ہے, کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ جانتے زمین کے نیچے کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, تو یہ کہانت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ایسی علم و کہانت کا یا جادو کا جس سے لوگوں بتاتا ہے. تو شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں وہ میں دعائیں نہیں اور رنما, اس شخص نے یہ دعویٰ نہیں کہ یہ پانی کو دیکھتا ہے, یہ لوگوں کو یوں لگا ہے کہ وہ یہ پانی کو دیکھ لیتا ہے, تو حقیقت شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سے یہ دعویٰ نہیں کہ وہ پانی کو دیکھتا ہے, ولیکن یہ دعائیں انہوں یعرف التربۃ و انواع الشجر, وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حقیقتا کہ وہ مٹی کو جانتا ہے اس کی, اور جو درخت اور پودے اس جگہ پہ لگے ہیں ان کی قسموں کو بھی جانتا ہے. تو ایک خاص ایک فن اور علم ہوتا ہے بعض لوگوں میں, خاص طور پہ جو بعض کسان ہوتے ہیں یا اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں, تو اگر وہ مٹی کو جانتا انو یعرف التربۃ و انواع الشجر التی فی الارض, اور جو اس زمین کے ارد گرد جو درخت اور پودے ہیں ان کی کیا قسم وہ بھی جانتا ہے. علامات میں سے دلون بھی ہے, یہ ایسی علامات ہیں جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں. هذا لا بأس سمجھ, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لأنه يستدل بأشياء ظاهرة, کیونکہ ظاہری چیزوں سے یہ دلیل پکڑتا ہے اور پتہ لگتا ہے اس کے کس جگہ پہ پانی ہونے کا امکان ہے. وہی نوع تربت و نوع شجر، اور جس دلائل کو یا علامات کو دیکھتے وہ مٹی کی کون سی قسم ہے، اور درخت اور پودے جو اس مٹی پہ وہ کون سی قسم کے، یعنی ان کی جڑیں کتنی دور ہیں کتنی، تو پتہ چل جاتا ہے کسانوں کو. الذي ينبت فيه الارض الذي ينبت في الارض بحكم خبره بهذه الامور، اور جو مٹی اور جو پودے اس زمین میں اگتے ہیں اور ان کو تجربہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، ان امور کا، اس بنا پر وہ بتاتے ہیں کہ پانی ہے یا نہیں ہے. اور یہ کوئی کہانت نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، ایک تجربے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کہ اس عظیم رسالہ اور اس کے ساتھ جو سوالات بھی تھے شیخ صاحب رحمۃ اللہ سے جو پوچھے گئے تھے، ان سب کا آپ کے سامنے مختصر سا تشریح کی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس کتاب کا ترجمہ اور مختصر سی شرح کر دی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، ہر مسلمان کو شرک، بدعات و خرافات اور جو نواقض ہم نے جو بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.